نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
شراب اور جوئے کی ممانعت کا حکم قرآن پاک میں تین جگہ آیا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں, کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے.
یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ کون سوال کرتے تھے؟ صحابہ کرام. کیوں کرتے تھے؟ مختلف احکامات کو جاننے کے لیے, بعض اوقات مختلف احکامات کی حکمت جاننے کے لیے, ان کی حدود پہچاننے کے لیے. اچھا سوال جو لوگوں کے لیے اچھے علم میں اضافے کا سبب بنے, پسندیدہ سوال ہوتا ہے. اچھا سوال نصف علم ہے, یعنی آدھا علم انسان ویسے جانتا ہے, یعنی ایک لیکچر سن کر, اور آدھی بات سوال سے مکمل ہوتی ہے. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال کا ذکر نہ کیا جاتا, محض جواب دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک بہت نیچرل انداز میں پیش کیا ہے, اور قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی نہ تھی. اگر اپنی لکھی ہوئی ہوتی تو یسألونک لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور یہ اسلوب صرف ایک ہی دفعہ نہیں, کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب بھیجنے والا کوئی اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کی بات چیت کو یہاں نقل کر رہا ہے. اگر یہ آپ نے خود لکھی ہوتی کتاب تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں. پھر آپ کون ہوئے یہاں؟ یسألونک, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, یعنی صحابہ کرام, علم کے پیاسے لوگ, اللہ کی حدود جاننے والے, جاننے کا شوق رکھنے والے, کیا پوچھتے ہیں؟ عن الخمر, شراب کے بارے میں. خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا, چھپا لینا. شراب کو خمر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. الخمر ما خامر العقل, خمر وہ چیز جو عقل کو چھپا لے. اسی سے لفظ خمار ہے. خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں, اس کپڑے کو جو اس کے سر کو ڈھانپنے والا ہو. یسألونک عن الخمر, یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہے, اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ شراب کے جہاں کچھ وقتی فائدے تھے, وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی معاشرے میں نظر آتی تھیں کہ جو صحابہ کرام پہ بہت کھٹکتی تھی. کیونکہ ایک نیک فطرت انسان کو برائی, میل, دھبا, داغ کھلنے لگتا ہے. ایک شخص جس کی طبیعت میں صفائی نہیں, پاکیزگی نہیں, اس کے سامنے گندگی کے ڈھیر بھی ہوں تو اس کو نظر نہیں آتے, وہ آنکھیں بند کر کے بے پرواہ ہو کے گزر جاتا ہے. لیکن ایک شخص جو فطرتاً صفائی پسند ہے, اور یہاں صفائی سے مراد کون سی؟ روحانی صفائی, تو اسے ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے کہ جو اس روحانیت میں خلل انداز ہوتی ہے. خواہ اسے کوئی علم, کوئی ٹیکسٹ, کوئی قانون, کچھ بھی اس پہ نہ بتانے والا ہو, کوئی اس کو انفارم کرنے والا نہ ہو. جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کہ اسلام سے پہلے بھی آپ ان برائیوں سے بچتے تھے,
اور معاشرے کی خرابیوں پہ کرتے تھے، ان کا حل چاہتے تھے، اسی لیے تو غار حرا جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ گناہ کی تعریف بھی یہی بتائی گئی کہ گناہ کیا ہے، الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگوں کے سامنے وہ کام نہ کر سکو۔ یہ ایک جامع تعریف، حالانکہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے تھی کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، وہ تو ہے ہی، لیکن ہر شخص کو بھی ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ وہ گناہ ثواب کو خود بھی پرکھے اپنی فطرت کے ساتھ۔ تو الاسم ما حاک فی نفسک، جو دل میں کھٹک گیا، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے، یہ اچھی بات نہیں لگتی، اور پھر کر کے کچھ شرمسار بھی ہو کہ کر تو لیا ہے، اللہ کرے کوئی نہ دیکھے اس کو، لیکن یہ آگہی بھی اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ نور ہو، روشنی ہو۔ اسی لیے فتوے کا معیار بھی کیا قرار پایا کہ استفتی قلبک ولو افتوکا، کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا لوگ فتویٰ دے بھی دیں، وہ آپ کو کہہ بھی دیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو اس کے بعد بھی ایک اور مفتی ہے جو تمہارے اپنے دل کے اندر ہے، اس سے بھی پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے مفتی کو، باہر کے مفتی کو، ساری حقیقت نہ بتائی ہو ایک چیز کی، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی سے کوئی فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، تو اس کو بات کا پورا رخ نہیں دکھاتے، آدھی بات بتاتے ہیں۔ اب اس آدھی بات سے ایک شخص اتنا فتویٰ آپ کو دے دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ مفتی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ بلا وجہ کریدے اور بہت ڈیپتھ میں جائے، ایک چیز جو کوئی شخص خود نہیں بتا رہا وہ اس سے اگلوا اگلوا کے نکالے، تجسس کرے، اسے کیا جواب دینا جو اس سے پوچھا جائے۔ تو اس لیے کیا معیار دے دیا گیا، استفت قلبک ولو افتوک، دل سے پوچھو، ہاں لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضمیر نام کی چیز ہر انسان کے اندر کھٹکتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اس لیے کہ انہیں شراب کا پینا اور پلانا فطری طور پر کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ ناپسند آ رہا تھا، اس میں کچھ قباحت محسوس کر رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں جو حکم آیا، یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا، مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھتا تو ہم فوراً ہی آخری حکم سناتے، ایسا گاڑھا جواب دیتے کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑتے، لیکن اس وقت لوگ ابھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ یہ سب کچھ برداشت کر سکیں، اس لیے ایک ہلکا سا ٹچ دے دیا گیا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ شراب اور جوا کیسا ہے، شراب کے ساتھ دوسری چیز میسر، جوا بھی تھا، جوا قمار بھی اس کے لیے لفظ بولتے ہیں، لاٹری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ یہ سین رے ہے، یسر، یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ تو میسر کیا ہے، آسانی سے ملنے والا مال، یعنی جس میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا، بس بیٹھا ہوا تھا، کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ سب کا مال اس کی طرف آ گیا، تو بغیر محنت کے ہی ملا اس کو۔ تو یہ دو چیزیں جو معاشرے میں بہت عام تھیں، لوگوں کی کھیل اور تفریح کا سبب تھی، ان کاموں میں اکثریت مبتلا تھی، ان چیزوں کو عمومی طور پر معاشرے میں مقبولیت حاصل تھی، لیکن ایمان والوں کے دل میں کچھ کھٹک پیدا ہو گئی کہ اس کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دریافت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ تو نہیں آیا، تو اسم کا لفظ تو آیا نا کہ گناہ ہے، تو گناہ حلال کام کو کہتے ہیں، جائز کام کے لیے گناہ کا لفظ آتا ہے۔ فرمایا فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، اور کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہو جاتے ہیں،
گناہ تو ہے لیکن وقتی فائدے بھی مل جاتے ہیں لوگوں کو. اس سے آپ اسلام کی وسعت دیکھیے کہ ایک چیز کو جہاں گناہ قرار بھی دیا جا رہا ہے وہاں کتنے انصاف کی بات کی جا رہی ہے کہ ہاں ضرور کچھ اس کے ایسے پہلو بھی ہیں کہ جن سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. اور مثلا وہ کیا کہ شراب پی کر وقتی طور پر لذت و سرور حاصل ہوتا ہے, انسان کو اپنی قوت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے, اور اسی طرح جوئے میں بھی وقتی طور پر بہت سامان اکٹھا مل جاتا ہے. مگر یہ تھوڑے تھوڑے فائدے حقیقی فائدے نہیں. اسی لیے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر زیادہ بڑا ہے, نقصان زیادہ بڑا ہے, من نفعهما ان کے فائدے سے. یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اسم سے کیا مراد ہے. اسم میں اخلاقی نقصانات مراد ہیں. نفع کے مقابل اسم کا لفظ استعمال کر کے قرآن پاک نے واضح کر دیا ہے کہ یہاں اسم کا لفظ طبی نقصانات کے لیے نہیں آیا بلکہ اخلاقی مفاسد اور گناہوں کے لیے آیا. کیونکہ اگر یہاں طبی نقصان مراد ہوتے نا تو پھر کیا کہا جاتا, فیہما ضرر کبیر و منافع للناس. نفع کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے نا. لیکن یہاں نقصان کا لفظ نہیں آ رہا, یہاں بنیادی طور پر کیا ہے, گناہ. کہ شراب کے نتیجے میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں. مثلا بسا وقت قتل و غارت ہوتی, دوسروں کی مار پیٹ ہوتی. بہت سی عورتوں کے شوہر جو شراب پیتے ہیں بس وقت وہ مدہوش ہو کر اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں. بسا اوقات حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی. تو یہ ہے اسمہما اکبر من نفعہما, کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. یعنی شراب پینے کے بعد گناہ کے کاموں کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی لیے اس کو ام الخبائث, ام الفواحش کہا گیا ہے. یہ وقتی سطحی فائدے جو تم کو نظر آتے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. ایک دم یہ نہیں کہا حرام, اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ کیا وہ لفظ جانتے نہیں تھے حرام کا؟ جانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دشمن نہیں, ان سے کوئی انتقام نہیں لیتے, ان کے اوپر جبر نہیں کرنا چاہتے, ظلم نہیں ڈھانا چاہتے, ان کو ستانا نہیں چاہتے. کتنا حکیمانہ, کتنا ہمدردی والا انداز ہے, کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھائی گئی. پہلے کیا بتایا کہ ہاں بہت گناہ کی بات ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں. اس سے سننے والے کو اعتماد میں لے لیا, کانفیڈنس میں لے لیا نا اس کو, کہ اب بتانے والا میرا نقصان نہیں کرنا چاہتا. دو چیزیں جب سامنے سامنے رکھ دی تب اس پہ چھوڑ دیا کہ اب تم ڈیسیژن لو کیا کرنا ہے تم کو, اور پھر ہلکا سا بتا دیا دیکھو اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. وہ ڈیسیژن نہیں لے سکا, خود ڈیسیژن لے کے بتا دیا, بس اتنا سا. اور اس کے بعد بات بند, لمبے چوڑی تقریریں اور دلائل اور یلغار کچھ بھی نہیں, نتھنگ. سوچو بیٹھ کے, کیا زبردست انداز ہے قرآن کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دو گھنٹے کی لمبی تقریر نہیں کریں گے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے ایک بات کو بار بار ہم ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں, سر پہ سوار ہو جاتے ہیں لوگوں کے, اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو شاید نہایت احمق لوگ ہیں. اور جو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی اب جب تک ان کے دماغ میں نہ اترے ہمیں چین نہیں لینا. حالانکہ اگر آپ لوگوں کے بارے میں خوش گمان ہوں اور سمجھیں کہ یہ خود بھی سمجھدار ہے, جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا دیکھو بچے تم خود بھی سمجھدار ہو, عقل مند ہو, ہم نے تمہارے سامنے اچھا برا واضح کر دیا, تم جو چاہو کرو, نہ یہ تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ اچھی اور یہ کم. تو اب جس کے اندر خیر ہوگا, جس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوگی, وہ اس جواب کو سن کر ایک دم نرم پڑ جائے گا, ڈیفنسو پوزیشن میں نہیں آئے گا, اس کے اندر ایسی ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی کہ نہیں میں نے نہیں ماننا. کیا آئے گی؟ اچھا سوچتا ہوں. کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتا. جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز میں فائدہ کم ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے تو ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ انسان خود بخود زیادہ فائدے والی چیز کی طرف جائے گا.
آپ دیکھیں کہ پوری ایک آیت بھی نہیں دی گئی جواب میں، آدھی آیت دی گئی، آدھی سے بھی کم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو. چلیں آدھی کہہ لیں، اور آدھی میں دو چیزوں کا جواب ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. کیسے؟ کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اس کو پینے سے پہلے خریدنے کی ضرورت ہے، جیب کا نقصان، کیونکہ ایسی چیز خریدی کہ جس سے اس کی صحت میں فائدہ نہیں نقصان ہے. تو نقصان دہ چیز کا خریدنا جیب پر بوجھ ہے، بلا وجہ کا جیب سے بھاری مال کا نقصان ہو گیا. اور آپ دیکھو گے کہ تمام سافٹ ڈرنکس اور اچھے اچھے ڈرنکس کے مقابلے میں یہ ڈرنک کہیں زیادہ مہنگا ہے. لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی خوبصورت بوتلیں شراب کی ہوتی ہیں اتنی کسی اور ڈرنک کی نہیں ملیں گی آپ کو، اتنی خوبصورت پیکنگ کسی اور چیز کی نہیں ہوتی. یہ کس لیے؟ دراصل کہ اس کی پیکنگ دیکھ کر انسان اٹریکٹ ہو جائے. بہرحال مال کا نقصان، اب اس کو کھولا، سر عام پی نہیں سکتا جیسے ہمارے ممالک ہیں، چھپ کے پینا پڑتا ہے رشتے داروں سے، بعض اوقات گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، بیوی سے نہیں تو بچوں سے، بچوں سے نہیں تو ماں باپ سے، برادری سے، خاندان سے. اب کیا ہوا؟ ظاہر باطن کا جو فرق آیا، گلٹی کانشس ہو گیا انسان، ایک ندامت کسی اٹھی، اسے کسی طرح دبایا اور پی گیا. منہ میں گھونٹ ڈالتے ہی چکھا تو نہیں، سنا ہے بدمزہ ہی ہوتی ہے، ایک بدمزگی کا احساس، حلق سے نیچے اتری، سٹمک میں گئی، اس کے لیے نقصان دے. پھر اس کے بعد جو جسم پر اس کے اثرات ہوئے، عقل ماری گئی، عقل کا نقصان، ہوش میں یاد نہ رہا کہ نماز کا وقت ہے، کہیں جانا ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، دین کا نقصان، جو بھی سامنے آئے اس کے ساتھ بےہودہ مذاق یا بہکی بہکی باتیں، عقل کا نقصان، حقوق العباد میں زیادتی ہو سکتی ہے، یعنی ناروا رویہ ہو سکتا، بیوی کو پیٹنا شروع کر دے، شیشے توڑنا شروع کر دے، برتن پٹخانا شروع کر دے، پھر مال کا نقصان. پھر یہ چیز ایسی ہے، یہ نشہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ آپ کہیں کہ اتنا پی کے بس اتنا کافی ہے، وہ ہر دفعہ اس کی مقدار میں اضافہ کرتے کرتے، ہر نقصان میں اضافہ اور ساتھ صحت کے نقصان میں اضافہ، عبادات وغیرہ کی طرف توجہ کا کم ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی. دنیا کے نقصان تو ہوئے ہی، اللہ تعالی بھی ناراض، آخرت کا نقصان، ایک وبال. فرمایا وإثمهما أكبر من نفعهما. ایک ڈاکٹر کا کال ہے کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیں تو آدھے ہسپتال اور جیل خانے خود ہی بند ہو جائیں گے. یہ مسلمان نہیں، ایک غیر مسلم کا کال ہے. حدیث میں اس کی حرمت کے بارے میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے. نمبر 1 نچوڑنے والا، نمبر 2 بنانے والا، بنانے سے مراد پیکنگ وغیرہ بھی ہو سکتی، نمبر 3 پینے والا، نمبر 4 پلانے والا، نمبر 5 اس کو لاد کر اٹھا کر لانے والا یعنی کیری کرنے والا، نمبر 6 جس کے لیے کیری کر کے لائی جائے، مثلا کسی شاپ یا کسی شخص کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، نمبر 7 اس کو بیچنے والا، نمبر 8 اس کو خریدنے والا یعنی خود نہیں پی رہا لیکن بس خرید رہا اور بیچ رہا آگے، نمبر 9 اس کو گفٹ کرنے والا، ہبا کرنے والا، ہبا گفٹ، یعنی خریدی نہیں بیچی نہیں، کسی نے دی تو کہا کہ چلو خود نہیں پیتا کسی کو دے دیتا ہوں، تو اس نے آگے ہبا کر دی، ہبا کرنے والا. نمبر 10 اس کی آمدنی کھانے والا. کہیں سے کوئی گنجائش چھوڑی؟ اس کا نام ہے ام الخبائث، تمام خرابیوں کی ماں، جڑ، اصل، بنیاد،
کہ کہیں سے بھی کوئی اس پر کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ انوالو ہونا چاہے تو نہ ہو سکے. یہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز کیوں آ گئیں؟ اور ہر شخص جو اسے اٹھائے دے لے کسی بھی طرح اس کے اوپر اس کی ممانعت، اس پہ لعنت ہے، یہ سب لعنت والے کام ہیں. یہ اس لیے اتنی سخت بات کی گئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پینے کی نیت سے نہ خریدے لیکن دیکھ کے دل للچا جائے، پی بیٹھے اور پی کے لت پڑ جائے. اسی طرح لاتے لے جاتے اس کے ساتھ اتنا فیملیئر ہو جائے کہ اس کی قباحت دل سے نکل جائے اور ایک دن خود اس کا بزنس شروع کر بیٹھے. تو کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص کہیں سے بھی انوالو ہونے لگے ان سب کو روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے. دوسرا حکم والمیسر، جوئے کے بارے میں، جوا، لاٹری، قمار، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی بہت گناہ ہے کیونکہ اس سے ایک تو انسان مفید کاموں کے بجائے بیکار کاموں کی طرف جاتا ہے، کھیل کود کا شوقین ہوتا ہے، پھر اسی طرح دوسروں کے مال پر نظر، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اسے مل لی جائے. جوا کھیلنے سے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اور زیادہ لوگ ہارتے ہیں، اس سے نفرت، عداوت اور کدورت پیدا ہوتی ہے. جن لوگوں کو یکایک بہت سا مال مل جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، وہ اور کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو محنت کر کے مال کماتا ہے پھر اسے استعمال کرتا ہے، اس کے کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں ایک وقار ہوتا ہے. لیکن جو شخص راتوں رات امیر بن جائے کہ کچھ نہ تھا، بھوکا تھا، اچانک ملینئر ہو گیا، اب آپ خود سوچیں کہ وہ اچانک جو اس کو اتنا کچھ ملا تو اس کے دل میں غرور، تکبر اور اتنی سمجھ بھی نہیں کہ اس مال کو استعمال کیسے کیا جائے، لہذا وہ دوسرے انسانوں کو بھی حقیر سمجھے گا. اور ایسا ایک دم کثرت سے ملنے والا مال کئی قسم کی اخلاقی خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا. اور بھی کئی ایک حکمتیں ہیں، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا. اسی لیے فرمایا کہ اگرچہ وقتی طور پر ایک شخص کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بہت سے نقصان اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بہت سے لوگوں کا مال ایک کو مل گیا، ایک کو تو فائدہ ہوا لیکن باقی سب کو تو ہوا نا نقصان. اب ایک جس کو وقتی مال کا فائدہ ہوا، باقی سب اس کے دشمن ہو گئے، اس سے نفرت عداوت کرنے لگے. پھر یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کو مال ملا جو اس کا اہل نہیں تھا، تو وہ یکایک امیر ہو کر معاشرے میں کئی خرابیاں کرے گا. کیونکہ جب نا اہل شخص کو، نا اہل سے مراد یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ پاگل یا بے وقوف شخص ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کا معاملہ اور ہوتا ہے. ایک چیز جو اچانک آتی ہے اور انسان اس کے لیے پریپئرڈ نہیں ہوتا تو اس کو بعض اوقات سنبھال بھی نہیں سکتا، اور جب وہ سنبھال نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے چوری ڈاکے کا سبب بھی بن جائے. اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی نہ معلوم ہو تو بہرحال اللہ کا حکم تو ہے ہی جس نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارا نقصان زیادہ ہے. اب دیکھیں ان دو باتوں سے، شراب اور جوئے سے لے کر باقی تمام چیزوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ وقتی ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس چیز کو ہمارے لیے ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے. اس میں آپ کئی ایک مثالیں خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. اب نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت لوگ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو کہتے نہیں ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم اس سے بہت عبرت حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طرح تو آپ دیکھیں کہ سانپ بچھو میں بھی فائدہ ہے لیکن آپ پالتے نہیں ان کو گھر میں رکھ کے. یہ دیکھو سانپ سے ایسی ایسی دوائیاں بنتی ہیں، سانپ سے زمین کا زہر چوسا جاتا ہے، بچھو کے یہ یہ فائدے ہیں. آپ علم طب پڑھیں، بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے سانپ بچھو کے. تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں ان کو کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ سوئے پڑے ہوں اور وہ آپ ہی کو ڈس جائے، آپ ہی کوئی ہلاکت کا سبب بن جائے. اسی طرح چوری ڈاکے کے بھی بہت فائدے ہیں، آپ چوری کر لیں کسی کا مال، آپ کو بہت پیسے مل جائیں گے بغیر محنت کے. لیکن اسلام ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت جعفر تیار کی چار باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں. انہوں نے عرض کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو بتا دیا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں نے آج تک اپنی وہ باتیں کسی کو بتائی نہیں۔ کیونکہ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، خالی ڈھولی زیادہ بچتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میں شراب نہیں پیتا کبھی بھی، دور جاہلیت میں بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ عقل کو زائل کرتی، میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ نمبر دو، بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس لیے بتوں کو کبھی جاہلیت میں بھی نہیں پوجا، ان سے کچھ نہیں مانگا۔ نمبر تین، اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں، اس لیے کبھی زنا نہیں کیا۔ جھوٹ، ذلت اور کمینگی کی بات ہے، کبھی نہیں بولا۔ اب یہ فطرت کی باتیں ہیں نا، کسی شریعت اور قانون سے نہیں رکے، بلکہ ان کے اپنے دل نے ڈیسیژن دیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ اور یہ خرابیاں ہیں۔ عقل مند تو اس کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ شراب کی ممانعت کا دوسرا حکم سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتی تعلمو، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ نشے کی حالت میں یا نیند کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کسی ایسی حالت میں جب انسان کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ بول کیا رہا ہے، نماز کی حالت میں ہوش میں ہونا چاہیے، جو بولے اس کا پتا ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب بہت زیادہ غلبہ ہو جائے نیند کا، کہ زبان کے الفاظ ٹوٹنے لگے، الٹ پلٹ ہونے لگے، بھولنے لگے، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ خلل ہو جاتا نا۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلے کیا گزر چکا؟ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اس میں کچھ گناہ بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ فائدے جو ہیں کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ اس پر کئی لوگوں نے چھوڑ دی، لیکن چونکہ صاف ممانعت نہیں تھی اس لیے ابھی بھی کچھ لوگ پی رہے تھے۔ تو اب اگلا حکم کیا ہے؟ کہ نماز کے اوقات میں نہ پیو۔ تب یہ کہ لمیٹڈ ٹائم سے پینے کی اجازت رہ گئی۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت 90-91 میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور شراب کی طرح ہر نشہ آور چیز جس سے انسان کے ہوش و حواس بگڑ جائیں، کیونکہ اس میں بھی تو نماز میں خلل ہوگا نا، اگر کسی قسم کا کوئی نشہ ہے، اس کا کچھ بھی نام ہے۔ اور اسی طرح نیند اور غنودگی میں بھی، کیونکہ نیند اور غنودگی میں یہ بھی تو نہیں پتا چلتا کہ انسان کا وضو بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے آگے ساتھ ہی طہارت کے احکامات بھی آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یعنی نمبر ایک، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا، اور نشے سے ملتی جلتی چیز، یعنی صرف شراب نہیں، ہر نشہ آور چیز۔ اور نمبر دو، نیند اور بے ہوشی، یعنی جب بے ہوش ہوتا ہے انسان تو اسے نماز پڑھنے کو نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک پاگل انسان ہے جس کو ہوش و حواس ہی نہیں، تو ایسے شخص پر بھی نماز نہیں۔ مجنون کے لیے نہیں، بیمار ایسا کہ جس کو ہوش ہی نہ ہو وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غنودگی ہے، نیند ہے، کچھ بھی۔ تو کیا ہے؟ لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا۔ مدہوشی بے ہوشی کی کوئی کیفیت، اس میں نماز مت پڑھو۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویسے ہی حرام ہے نشے میں، بعض ایسی ہیں کہ جیسے نیند حرام تو نہیں، لیکن یا بعض دوائیوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوش ہی نہیں آتی انسان کو، تو کیا حکم ہے کہ جب آنکھ کھلے ہوش میں آؤ تو نماز پڑھ لو۔ اس میں بھی ہے کہ اگر ایک شخص پر مسلسل کئی دن بے ہوشی گزری ہے تو اس کی نمازیں پھر معاف بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ تیسرا اور آخری حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ رجسن، گندے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے ہیں۔ فجتنبوہ، اس سے بچو، ان سب کاموں سے اجتناب کرو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو. گویا ان سے نہ بچنے کی صورت میں کامیابی مشکل ہو جائے گی. یہ کام شیطان کے کام ہے. شیطان رب کا دشمن ہے، تمہارا بھی کھلا دشمن ہے. اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اس کے ساتھ ہی مت بنو. یہ گندے کام ہے، رجس ہے، رجس. بندہ مومن گندگی سے بچتا ہے، وہ کبھی گندگی کو پسند نہیں کرتا، ناپاکی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. اس لیے فجتنبو، اجتناب، جیم نون بے سے جنب، پہلو، ان سے تو پہلو کترا کے نکل جاؤ، ان کے تو پاس بھی نہ پھٹکو.
visit tazkir.org